الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیز ہو, اپنے متعلق بہت سے تعریفی اور تحسینی کلمات سن کر غایت درجہ شرمساری اور ندامت ہوئی. سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے حسن ظن کے مطابق بنائے, اسی کے مطابق قیامت میں حساب یسیر اور حسن معاملہ فرمایا. اب قطع نظر اس کے جو آپ نے فرمایا ہے, کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سامنے ہے, تو اپنے سے قطع نظر کر کے کتاب اللہ کی طرف توجہ کر رہا ہوں اور سنت رسول اللہ کی طرف. بس وہی بیان کرنا ہے, اسی پر جینا ہے, اسی پر مرنا ہے. بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز ملتی, اللہ تعالیٰ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, سب سلوک کا, تصوف کا اور دین کا حاصل یہی, جتنے مقامات ہیں وہ سب اسی میں مندرج. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, یہ توحید ہے اور یہ اخلاص ہے. ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے, ہماری موت بھی اللہ کے لیے. دوستو نماز بھی اللہ کے لیے, روزہ بھی اللہ کے لیے, زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے, ہر چیز اللہ کے لیے ہو جانا, یہ مقصد زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیات اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں, اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن جائیں. میں نے کل بھی کہیں بیان کیا تھا, مقصد و نزول شریعہ آئیں اکون الناس عبدًا. نزول شریعت کا مقصد یہ ہے, شریعت مقدسہ کا جو نزول ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اختیاری بندے ہو جائیں, جیسا کہ ہم استراری بندے ہیں. غیر اختیاری بندے تو ہیں ہی ہم, جتنے لوگ چاہے یہاں کے ہوں چاہے دوسرے ملکوں کے ہیں, سب اللہ کے مخلوق اور سب اللہ کے بندے ہیں. کوئی بندگی سے اللہ کے باہر نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جو سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے, ایک بندہ وہ ہے جو فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے. تو فرما برداری اپنے اختیار سے بجا لانا, یہ ہے مقصد شریعت. قرآن کا نزول, حدیثیں جو ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے, وہ سب اسی لیے ہے کہ بندہ غیر اختیاری بندہ نہ رہے بلکہ اس اختیاری بندہ ہو جائے, اپنے اختیار سے اعمال صالحہ کرے, اپنے اختیار سے اخلاق حسنہ اختیار کرے, تاکہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہو جائے, پوری ہماری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. چنانچہ حضرت نقشبند کا بہت مشہور یہ کلمہ ہے یا دعا ہے, الہی مقصود من تویی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود منطوئی و رضائے تو، یہاں مقصود آ گیا، الہی مقصود منطوئی و رضائے تو، ہم یعنی نماز سے بھی مقصد آپ کی رضا، ہمارے روزے سے بھی مقصد اللہ، من صام للہ، من صام رمضان، کہتے ہیں ایمانن و احتسابن، جو آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان میں ایمان سے اور احتساب سے، تصدیق کرتا ہے روزے کی اور اللہ کے لیے، احتساب کا مطلب یہی ہے کہ ثواب کے لیے کرتا ہے، ہر جگہ للہیت ضروری ہے، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، بلکہ پوری زندگی اللہ کے لیے ہو جانا، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ میرے دوستو، امام غزالی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں اللہ کے لیے ہو جائے تو نجات پا جائے گا۔ من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، ایک خطرہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے تو نجات پا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے میرے دوستوں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو جہنم میں بھیج دو، فرشتے کہیں گے یا اللہ، انہوں نے دین کا کام کیا، یہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے، فرمائیں گے تم کو نہیں معلوم کہ کس لیے یہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سرائر پر واقف، وما خلقت الجن، کہتے ہیں ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ سب جانتا ہے۔ اس بنا پر اپنی نیتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے، اخلاص کو اختیار کرنا، اعمال میں اخلاص، علوم میں اخلاص۔ حضرت مجددی صاحب فرماتے ہیں کہ تین چیزیں لازم کر لو، علم اور عمل و اخلاص، علم میں بھی اخلاص اور عمل میں بھی اخلاص، بہت بڑی بات۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، فسق و فجور کے لیے نہیں دیا ہے، عیاشی فحاشی کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت غضبیہ بھی ہم کو دیا ہے، قوت شہویہ بھی دیا ہے، لیکن اس لیے دیا ہے کہ اس سے تم کام لو، اللہ کے دین کے بارے میں اس سے کام لو۔ یہ نہیں ہے کہ غضب کو ناجائز طریقے سے صرف کرو، شہوت کو ناجائز طریقے سے صرف کرو۔ شہوت کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دیا ہے، کہتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است، کہ ازو تھمام تقوی روشن است، اللہ نے جو شہوت دیا ہے اسی سے تقوی کا حمام روشن ہے، لیکن کب؟ جب کہ اس کو قائد کے اندر رکھیں گے، حد کے اندر رکھیں گے۔ تو دیوار کو نہیں کہا جاتا متقی، فرشتوں کو متقی نہیں کہا جاتا دوستو، اس بنا پر کہ رضائل موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، خواہشات موجود ہیں، پھر بھی اس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب بہت روایت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مضامین زیادہ اس قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مشکات میں حدیث ہے، کسی نے ایک نظر ڈالی اجنبیہ پر، وہ پھر بھی خواہش ہوئی کہ ہم ڈالیں نظر، خواہش ہوئی لیکن اس کو روک لیا، تو کہتے ہیں کہ عبادت میں حلاوت پائے گا، عبادت چونکہ اس نے اپنے نفس پر قابو پایا، نفس پر قابو پانا یہی سب تصوف اور سلوک ہے میرے دوستو۔ نفس کو اللہ نے دیا، اس کی شرارتوں کو دیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اور ایک بات ہمارے حضرت بہت اس سے کہتے تھے، بہت شرمیلے تھے، لیکن فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلانے کے لیے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شر منیی، یہ کو فرمایا، ایک نبی کہہ رہا ہے جو باقرہ سے زیادہ شرمیلا، لیکن امت کو تعلیم کے لیے کہ تمہاری ہلاکت انہی چیزوں سے ہوگی، اس بنا پہ ان چیزوں سے پناہ مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اختیار پر، اپنے قوت پر بھروسہ نہ کرو، راہ رو گر صد ہنر دارت توکل باعزت، راہرو اگر سینکڑوں ہنر رکھتا ہے تب بھی توکل اس کو کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ. اللہ چاہے گا تو ہماری حفاظت ہوگی, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا, اللہ تعالیٰ کے لیے انابت ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. انابت اللہ, یہ دنیا کا سب سے بڑا, میرے دوستو یہ مال کہیے یا دولت کہیے, اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. حضرت سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, ہم نے اپنی انابت کو صحیح کر لیا ہے, تم ہمارے دروازوں پہ آؤ تاکہ تمہاری انابت بھی صحیح ہو جائے. انابت اللہ, انیبو اللہ, اللہ کی طرف رجوع. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کے میرے دوستوں ہر طرح کے عوارض ہیں, موانع ہیں, رکاوٹیں ہیں, ان سب کو نظر انداز کر کے اللہ کی طرف توجہ کرنا, یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بھی. یہ حدیث معمولی ہے, سب سلوک تصوف اسی میں ہے, اسی پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے. لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بھی. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں. لکھا ہوا ایک صحابی تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھے تھے, ردیف تھے, غالباً حضرت علی کے بھائی تھے یہ. انہوں نے ایک اجنبیوں کو دیکھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں لیکن ہے خواہش ہے, حضور نے یوں چہرہ کر کے یوں کر لیا. کہا ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ دوستو یہ اصلاح عملی بھی کیا, صرف قولی نہیں بلکہ عملی اصلاح بھی فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کہا اپنی سوکن کے بارے میں, جو ٹھنگنی ہے, پستا قد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا ہے تو وہ بھی گندا ہو جائے. یہ عملی تربیت, ایک علمی تربیت ہے, عملی تربیت. آج ہم کو عملی تربیت کی بھی ضرورت ہے, اپنے بچوں کے ساتھ عملی تربیت, لیکن رفق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, کیونکہ اس زمانے میں اصلاح و تربیت میں تلطف متعین ہے. نرمی نرمی, سمجھا کر کے, بجھا کر کے, اس طرح کرنے ہی سے کام بن سکتا ہے. بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا, قرآن دیا, حدیثیں دیا, اس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. اپنا مقصود اللہ کی رضا, اور جتنی چیزیں الگ شہوات کی قسم کی ہیں, احوا کی قسم سے ہیں, اسے نظر انداز کیا جائے اور اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں فرما سکتا. اس بنا پہ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے دعا کرنا بہت بڑی بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لے, اللہ منی اس اعوذ بکا من شر نفسی. میں نے بتلایا اللہ منی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم سو ومن لیلۃ سو ومن ساعۃ سو ومن صاحب سو. اے اللہ, ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں. پناہ مانگنا اللہ سے, ہر یہی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کتنی ہی تم کو مہارت حاصل ہو, کمال حاصل ہو, علم حاصل ہو, تم اللہ تعالیٰ کی استعاذہ سے, پناہ مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو. تم کو اپنی اصلاح کے بارے میں اور اپنے بچوں کی اصلاح کے بارے میں, اپنے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ پر نگاہ کرنی ہوگی. فرماتے ہیں نبی فر اللہم اصلح لی فی ذریتی, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے اللہ, میری ذریت کی اصلاح فرما دیئے, میں نے آپ کی طرف رجوع کیا, میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو اپنی ذریت کو میں کیا کروں گا, اس میں بھی بھروسہ. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے اللہ, میری ذریت کی, میرے اولاد کی, گھر والوں کی اصلاح فرمائیے, میں نے آپ کی طرف رجوع کیا, آپ ہی اصلاح فرمائیں گے تو اصلاح ہوگی. آج دنیا پریشان ہے اپنی اولاد سے, جو تدبیریں بھی کر رہے ہیں لیکن تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے. اس صورت میں میرے دوستو, تدبیر کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد علی آثار رحمۃ اللہ علیہ بہت یہ دعا پڑھتے تھے, بہت اٹھتے بیٹھتے, یا حیو یا قیوم برحمتِ کا استغیث، اے حی و قیوم آپ کی رحمت کی فریاد ہم کر رہے ہیں، آپ ہماری فریاد اسی فرمائیے، اصلح لی شانی کلہ، ہمارے تمام شانوں کی اصلاح فرما دیے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت، یہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے نفس کو ایک آنکھ جھپکنے بس سپور نہ کیجیے، نفس تو ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، آدھا آدھو اکبر جمبے، سب سے بڑا دشمن تو ہمارے بازو میں ہے، ہمارے کوک میں، ہمارے اندر موجود ہے، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ آنکھ جھپکنے بھر ہمارے نفس کے سپور نہ کیجیے، معمولی بات ہے، ہمارے بزرگان دین ڈرتے رہتے ہیں، فتنوں سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ آتے تھے بازار کبھی، وہاں شاہ رسول اللہ تھا کہ جب تک کہ ہم لوگ گھر نہیں آ جاتے تھے اس وقت تک ٹہلتے رہتے تھے، بازار گئے معلوم نہیں کیا ہو، اللہ ہو گری، اتنا احتیاط، اس قدر نگرانی، نگرانی، تو یہ میرے دوستو اپنی خود نگرانی کرنی ہوگی، یہ طریق وہ ہے کہ خود ہی معالج ہے، خود ہی معالج ہے، خود ہی مریض ہے اور خود ہی ڈاکٹر ہے، جب تک خود اصلاح کی فکر نہیں ہوگی کوئی اصلاح کر نہیں سکتا، نہ کوئی شیخ نہ کوئی مربی، جب تک کہ خود اصلاح کی فکر ہوگی، خود آدمی معالج ہے اور خود ہی معالج ہے، مطلب خود ہی طبیب ہے، خود ہی مریض ہے، جب خود اصلاح کی فکر ہوگی تو ظاہر کو وہ مشورہ بھی کرے گا کہ ہم اس صورت میں ہم کیا کریں، جب اس کو فکر ہوگی ہے تو معالجے کی بھی فکر ہوگی، مشورے کی بھی فکر ہوگی، ایسے لوگ پاس جائے گا جس سے اس میں کچھ مدد ملے، اس بنا پر سب سے بڑی چیز تو ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور اصلاح فرما دیں گے، جب دنیا کی بہت سی چیزیں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پوری فرماتے ہیں، تو اپنی اصلاح ہم چاہیں گے کیا اللہ پوری نہیں فرمائے گا، ضرور اللہ کرے گا، اللہ رحیم اور کریم ہے، اس بنا پر اپنی اصلاح کی فکر یہ بہت ضروری ہے، اس بنا پر سب سے بڑا مقام تو یہی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، ہمارا نفس بھی جو کچھ کہتا اللہ نفس کے لیے، نفس کو بھی رام کیا جا سکتا ہے، نفس بھی مطمئن نہ ہو جاتا ہے، نفس بھی نفس امارہ ہوتا ہے جو خالی برائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے، اور جب آدمی اصلاح کرتا ہے تو وہی نفس لوامہ ہو جاتا ہے، وہی نفس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نفس چھوٹ گیا بلکہ وہی نفس، اس کے اندر شائستگی آتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں فوراً توبہ کرتا ہے، ندامت اس کو ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اسی کو لوامہ کہتے ہیں، پھر آگے ترقی کرتا ہے تو وہی نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہی نفس مطمئنہ، اس کے اندر شائستگی آ جاتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں لیکن شاذ و نادر، اگر ہو جاتے ہیں گناہ فوراً توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف ہو کر لیتا ہے، اور بزرگوں نے تو اور بھی قسمیں لکھا، راضیہ و مرضیہ وغیرہ سب، لیکن تین کا نام اللہ تعالیٰ کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ، حضرت حکیم محمد اقتدار بہت فرماتے ہیں، وہ بھی بہت رہے ہمارے مدرسے میں، دو مہینہ جا کے رہے، جب جاتے وہیں وادخلی، اور کہتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، وہ فرماتے ہیں دیکھو پہلے عبادی کہا اس کے بعد جنت کہا، عبادی نے عباد کو مقدم کیا ہے، تو بہت تقریب میں اپنے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اللہ غنی، جو اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں زندگی ہی میں ان کو یہ بشارت سنا دی جاتی ہے، لکھا ہے یا تو سبھی کو یا جو خواص ہیں ان کو سنا دی جاتی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب متعلق آتا ہے ان کو سنائی گئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں میرے دوستو، حضرت مولانا محمد علی مونگیری سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، فرماتے تھے جب تک یہ ندا میں سن لوں اس وقت تک کیا مزاج بتلا سکتا ہوں، اس دنیا میں معلوم کب کیا ہو جائے، بانی ندوہ، ماں محمد قاسم صاحب کے حالات دیکھیے، ماں رشید احمد صاحب گنگوہی کے، اسی طرح بانی ندوہ کے بھی حالات، یہ حضرت واقعی بہت سناتے تھے، ماں شاہ وسلم، دیکھو جی ماں محمد علی صاحب مونگیری یہ فرماتے ہیں، کوئی کہتا حضرت کیا مزاج، کہا کیا مزاج پوچھتے ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رضا کا پروانہ نہ مل جائے اور جنت میں داخلے کا پیغام نہ ملے اس وقت تک کیا ہمارا مزاج، دوست اتنا استحضار، آخرت کا اتنا استحضار، جب اتنا استحضار ہوگا تو اصلاح کا بھی تو استحضار ہوگا، جب ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی ہولناک چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، عذاب ہے وہ، تو اس سے بچنے کی بھی تو ترکیب کرتے رہوں گے، چنانچہ بہت ذاکر بھی تھے، شاگرد بھی تھے، رفاہی کام بھی کیا، بہت علمی کام بھی کیا، اور بہت کچھ کر کے گئے کہ جو کام بہار میں اڑیسہ وغیرہ میں کیا وہ کسی صوبے میں ہمارے یہاں اب تک نہیں جاری ہو سکا. بہرحال بہت بڑے آدمی تھے. تو میرے دوست، ہمارے بزرگان دین کو اصلاح کی فکر تھی، اپنی زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے تھے، اپنے حیات کو، اپنے ممات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے لیے ہم کو صرف کرنا ہے. اس بنا پر تصوف کا سب سے بڑا مقام یہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہو جانا یہ معمولی نعمت ہے، سب کے لیے زائد عمر بکر کے لیے ہماری زندگی ہو جائے، اور نہ ہو تو اللہ ہی کے لیے نہ ہو، بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیسے صبر ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کے صاحب لالے. اس بنا پہ اس محبت کو پیدا کرنا، تعلق کو پیدا کرنا میرے دوستو، یہ فرائض میں سے ہے. اس نسبت کو حاصل کرنا فرائض میں سے ہے، یہ نہیں کہ نفل ہے کوئی کرے یا نہ کرے. سب سے تعلق تو پیدا کرنا ضروری، اور اللہ ہی سے تعلق پیدا کرنا ضروری نہیں. اسی بنا پہ علماء لکھتے ہیں کہ محبت عقلی فرض عین ہے، محبت طبعی تو محبت یہ فرض عین نہیں ہے، لیکن محبت عقلی یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہم کو روزی دیا، ہم کو مسلمان بنایا، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے. چنانچہ خود صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، ایک محبت فرض ہے اور ایک مندوب ہے. وہ کون سی محبت فرض ہے؟ وہ عقلی محبت فرض ہے، طبعی محبت اپنے اختیار میں نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے صحابہ کرام کو محبت عقلی کے علاوہ محبت طبعی بھی حاصل تھی، اور بہت سے ہمارے حضرات علماء مشائخ ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی محبت سے گزار کر کے اور بڑھا کر کے وہ محبت طبعی سے بھی مشرف فرما دیا تھا. اس کی کوشش ہونی چاہیے، وہ تو فرض عین ہے. آپ کسی کے صحبت میں جائیں یا نہ جائیں، اتنی محبت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہم کو روزی دیتا ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تم کو کھانا کھلاتا ہے. یہ محبت عقلی، یہ تعلیم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ تم کو کھانا دیتا ہے، اللہ تم کو کپڑا دیتا ہے، صحت دیے ہوئے ہیں، تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی محبت کو واجب قرار دیتی ہیں. اس بنا پر اللہ سے محبت میرے دوستو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا ضروری. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملی یقرب الی حبک. اے اللہ، میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. میرے دوستو، محبت کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ ہے. محبت بہت ہی خلل پذیر بوت، ہر خلل پذیر بوت ہر بنا کی می بینی، خلل پذیر بوت ہر بنا کی می بینی، ولے بنائے محبت کی خالیت خلل است. کہتے ہیں محبت کی بنیاد یہ مضبوط ہوتی ہے، اس میں خلل نہیں واقع ہوتا. ہر بنا میں، ہر بنیاد میں خلل ہوتا ہے، خرابی آتی ہے، لیکن محبت کی بنیاد میں نہیں. فرماتے تھے، یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو حضرت مولانا تھانوی سے محبت والا تعلق تھا، عقیدت سے زیادہ. کہتے ہیں عقیدت والے کتنے چلے گئے، ٹھیک ہے نہیں، کوئی بات ہوئی بد عقیدہ ہو گئے. عقیدت پہ جس کی بنیاد ہے، تو تھوڑی سی کوئی بات ہوئی بد عقیدہ بھی ہو گئے، اور محبت پہ جس کی بنیاد ہے، اگر کوئی چیز بھی ہو بھی گئی تو کیا ہوا. دوستو، انسان ہے، کوئی بات ہو گئی کوئی بات نہیں. بہرحال محبت بہت بڑی چیز، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. وکذلک محبت الرسول علی قسمین، جس طرح اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، اس طرح رسول کی محبت بھی دو قسم پر ہے. فرض، اتنی فرض، اتنی محبت فرض ہے کہ جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم تسلیم کریں، آپ کے اطاعت کریں، فرائض کو انجام دیں، محارم سے بچیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ محبت ہی شناسی ہیں. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. اللہ غنی، کتنی بڑی بنیاد، جس کی بنیاد محبت پر ہو اس عمارت کا کیا پوچھنا ہے. بہرحال میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دیا ہے، مرنا جینا لگا ہی ہوا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں صرف ہو رہی ہے، ہمارا مرنا اللہ کے منشے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں, بہت عمدہ شعر ہے, یادداری کہ بوقت زاد نے تو, یادداری کہ وقت زاد نے تو ہما خندہ بدند تو گریاں, این چنی زیک وقت مرد نے تو ہما گریاں بدند تو خندہ. تم کو یاد ہوگا, معلوم ہوگا تم کو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ تو ہنس رہے تھے اور تم رو رہے تھے. اب مرنے کو تمہارا یہ حال ہونا چاہیے ہے کہ سب لوگ تو رو رہے ہوں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ اللہ کی اطاعت, اور تم کو یہ ندا سنا دی جائے تو آدمی ہنسے ہی گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ درجہ عطا فرمائے, عنایت فرمائے, ایمان کامل عطا فرمائے, اور یہ اپنی اصلاح کی فکر ہی سے ہوگا دعا سے, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ایسا ایمان خاص طور سے یہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں یہاں نہیں اب ہر جگہ ہی ایسے ہی ہے, یہ نہیں کہ خالی یہیں, یہ دور دار کی قید نہیں ہے, یہ دور کی قید ہے, یہ دور ہی ایسا ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہاں, ایک آدمی پوچھ رہے تھے کہ کیسے یہاں بچے جائے, میں نے کہا سورت میں جسے بچتے ہو یہاں بھی بچو. کہا کہ یہاں کیسے گناہوں سے بچا جائے, ہم نے کہا بمبئی میں کیسے بچتے ہو اور سورت میں کیسے بچتے ہو, اسے بچو. اللہ نے اختیار دیا ہے, کوئی کام ایسا نہیں جو اختیار سے باہر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس بنا پر آدمی بچنا چاہے گا اور اللہ سے پناہ مانگتا رہے گا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پناہ دیں گے اور حفاظت فرمائیں گے. چراغ راہ کی عزت فرماتے ہیں, ہر آ کے تج زند ریشت بسورت, کہتے ہیں اگر گیتی سراسر بات گیرت, اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگی نہ میرت. اگر ساری دنیا میں آندھی چلنے لگے طوفان آ جائے تو جو اقبال مل لو ہیں ان کا چراغ نہیں بجھے گا, اللہ حفاظت کرے گا, اللہ محفوظ رکھے گا. اس بنا پر اللہ کی طرف انابت, اللہ کی طرف رجوع, اللہ سے استعادہ, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتلا دیا ہے, بتلا دیا اخیر سورہ میں کہ دیکھو پریشانی آئیں گی, ہماری طرح رجوع کرنا, پناہ مانگنا, معوذتان, یہ بہت اسی لیے ہے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں, اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں. اتفاق سے میں گیا تھا مالے گاؤں, تو وہاں ختم بخاری تھے 11-12 بجے اور ختم قرآن تھا مغرب بعد. میں نے کہا یہاں وہاں تو ہے مطلب کہتے ہیں کلمتان حبیبتان, یہاں دو سورہ ہیں کلمت سورتان معوذتان کریمتان, وہاں حبیبتان ہیں. میں نے کہا وہاں تو ابھی بحث کیا میں نے, کیا کلمتان حبیبتان ہے اندر رحمان, وہاں کلمتان حبیبتان ہے, یہاں سورتان معوذتان کریمتان, اللہ کے نزدیک سب کریم ہیں. کہا ہماری حفاظت کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا تھا اس کے لیے چیز ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پناہ میں رکھنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پناہ میں رہیں, اور تدبیر بھی بتلایا کہ دیکھو کوئی کتنی ہی بڑی چیز ہو پناہ ہم سے مانگو, چھوٹی ہو تب بھی, بڑی ہو بھی. چنانچہ فرمایا قل اعوذ برب الناس, ناس کے جو رب ہیں ان سے پناہ مانگو, کیونکہ آدمی پناہ مانگتا ہے ماں باپ سے مانگتا ہے, ماں باپ سے مانگتا ہے, پڑوسیوں سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ناس کا رب تو میں ہوں, تمہارے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے, رب الناس میں ہوں. اس بنا پر میری طرح توجہ کرو, سب سے زیادہ تو پناہ دینے والا میں ہوں. اگر اس سے بھی معاملہ بڑھے, بادشاہ اور حاکم بھی تم کو اگر پریشان کریں ہیں, تو میری طرح متوجہ ہو, مجھے سے پناہ مانگو, کیونکہ ملک الناس تو میں ہوں, لوگ بادشاہ تو میں ہوں, حاکم الحاکمین میں ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر میری پناہ رہے گی تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر اس سے بھی معاملہ بڑھ جائے, نہ لوگ کام آئے نہ بادشاہ, کوئی اوپری چیز ہو جائے, تو الہ الناس تو میں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں لوگوں کا الہ ہوں, معبود ہے. ہر معاملے میں چاہے ظاہری پریشانیاں ہوں یا باطنی پریشانیاں ہوں, یہ سب میں میری طرف رجوع کرو, مجھ سے پناہ مانگو, میں تم کو پناہ دوں گا. تو میرے دوستو بزرگو, معوذتان یہ بہت اہم صورتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں اور آپ کی حفاظت کے نازل ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا, بلکہ سارے عالم کو, ساری امت کو قیامت تک کے لیے اس کو پڑھنے کا امر فرمایا گیا. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3-3 مرتبہ قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ لے گا تو ہر شر سے وہ محفوظ رہے گا, ہر شر سے. چنانچہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب تو بہت بتلاتے تھے, حکیم محمد اختر صاحب بھی بہت بتلاتے ہیں. ادھر ہم لوگ سفر میں تھے, ان کے ساتھ جا رہے تھے, مغرب بعد کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی گئی راستے میں, اب جا رہے تھے ہم لوگ, آگے جا رہے تھے, ان کے وطن کی طرف جا رہے تھے. میں تھا کہا بھائی دیکھو وہ دعا پڑھ لو, پڑھ لو مغرب بعد, مطلب مسجد میں لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہیں گے تب پڑھیں گے, ابھی سفر پہ ہیں گاڑی پر تبھی پڑھتے رہو, پڑھ لو ہو جائے گا پڑھنا. تو مجھے یاد آتا ہے بہت اہتمام سے کہا کہ یہ صورتیں پڑھ لو ہیں, کیونکہ مغرب بعد یہ پڑھنا ہے. میرے دوستو بزرگو, اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کر سکتے ہیں, ہر حال میں رجوع کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بادشاہ رسول اللہ صاحب کہ بھائی تم تہجد کے وقت دعا کرنے کے کیوں ضروری سمجھتے ہو, تم جس وقت بھی دعا کرو گے اللہ سنے گا, قبول کرے گا. یہ نہیں کہ تہجد کے وقت دعا نہیں کر سکے تو اب عشاء کے وقت بھی نہ کرو, نہیں, تم کرتے رہو. اللہ کا دین وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے توجہ اور تعلق یہ بہت بڑی بات ہے. میرے دوستو دعا میں سب سے زیادہ لجاجت ہوتی ہے, اسی بنا پر کہا کہ دعا مخل عبادت, عبادت میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے, تو دعا میں تو اور زیادہ عاجزی کا استظہار ہوتا ہے. اس بنا پر میرے دوستو اس کو مخل عبادت کہا ہے. اس بنا پر دعا سے اور استعاذہ سے ہم کو تھکنا نہیں چاہیے, دعا سے ملول نہیں ہونا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعا خوب قبول ہو رہی ہیں, جبھی تو اتنے آدمی جمع ہیں اس ملک میں, اتنے آدمی دعا بغیر قبولیت کے. ایک آدمی تھے ادارہ ویسے ہی کہتے کہ مولانا دعا آپ لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا دعا قبول نہ ہوتی سب ختم ہو گئے تھے ہم لوگ, اب تک دعا قبول ہو رہی تبھی اس کا نتیجہ کہ ہم لوگ باقی ہیں, دعا کی قبولیت ہی کی وجہ سے ہے. لیکن کچھ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مولویوں پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, اس طرح مولوی کی لوگ دعا وا کہتے ہیں, یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا اگر دعا نہ قبول ہوتی تو ایک بھی باقی نہ رہتا, سب ختم ہو گئے تھے اب تک کبھی گئے. یہ دعا کی قبولیت ہی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ضروری تھوڑے کہ جو ہم چاہیں اسی طرح قبول کر لیں, ہمارے تابع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حاجات کو پوری فرماتے ہیں, دینی حاجات کو بھی پوری فرما رہے ہیں, دنیاوی حاجات کو بھی پوری فرما رہے ہیں, بس اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, قرآن دیا, بتلائیے قرآن کی کتنی فضیلت ہے, حدیثوں کی کتنی فضیلت ہے. وہ حدیثیں یوں ہی نہیں ہمارے درمیان جب ہیں تو ہم کو اس کی طرف اعتنا اور توجہ کرنی چاہیے, اور اس کی جو تعلیمات ہیں ہدایات ہیں اپنے اوپر بھی جاری کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال پر بھی جاری کرنا چاہیے, اس سے استغنا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھ لیے آیت جو میں نے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, یہ وقت بھی اگر نہ ہم رجوع ہوں تو اب کب رجوع ہوں گے. اسی پر پڑھا میں نے الم یعنی للذین, کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے. یہ وقت یقیناً یہی وقت ہے کہ دعا بھی ہو, التجا بھی ہو, استعاذہ بھی ہو. اب بھی ہم یہ سب نہ کریں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. بہت مشہور قصہ اس آیت پر ہے, حضرت فضیل ابن عیاض جو ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے, اب تو اولیاء اللہ کے سردار ہو گئے, وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. وہ پھران کے جا رہے تھے بدنیتی سے, مال سے کے لیے اور چیزوں کے لیے جا رہے. اتنے میں یہ آیت کسی نے پڑھی, انہوں نے سنا, فوراً کہا آنا وہانا, واقعی وقت آ گیا. نیچے اتر آئے, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میرا دل تو بدل گیا, میرے دل میں ہدایت آ گئی, اب میں یہ ڈاکے کا کام نہیں کر سکتا, میں اب توبہ کرتا ہوں. توبہ کیا, ہو سکتا ہے ساتھی بھی چلے گئے ہوں گے. اپنے ذکر و شکر میں لگے, حقوق اللہ کو ادا کیا, ذکر و شکل کی پابندی کیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ سلسلے چشتیہ کے اہم بزرگ سمجھے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ آیات کا اثر ہوتا ہے, ایک واعظ کا اثر ہوا کتنے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. واعظ کے بھی فوائد ہیں, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ اثر نہیں ہوا تو اب دوسری مرتبہ بھی نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے 100 مرتبہ اثر نہ ہو اور 101 مرتبہ اثر ہو جائے. اس بنا پر واعظ وغیرہ کے بھی فوائد ہیں, بزرگوں کی مجلسیں, علماء کی مجلسیں میرے دوستو یہ بہت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں. بعض میں کوئی بات زبان سے نکل گئی اسی کا اثر ہو گیا, اسی بات کو آپ 100 مرتبہ سنیں نہیں اثر ہوتا, بعض میں حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے. اس بنا پر قرآن و حدیث جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے اس کے ترویج کے لیے, اس کے اشاعت کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے. مالی اور میرے دوستو زبانی جو بھی اپنے چور پر جو بھی ہم مدد کر سکتے ہوں اس کے کرنے کے لیے ہم کو آمادہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. چونکہ اثر بعد ابھی پھر بیان کرنا ہے, اس بنا پر میں بس کرتا ہوں, چونکہ ابھی زور سے پہلے بیان کر چکا. آخر مولانا تعریف کرتے ہیں کہ بہت نہیں تھکتے, تھکتا تو ہوں بھائی. اب یہ نہیں, ابھی لوگ کہا کہ مجھ کو اور بہادر بنانا چاہتے ہیں, میں تو اتنا بہادر نہیں بننا چاہتا کہ کہنے میں جیسے اب بالکل کہ کوئی مجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا. میں بے حس تھوڑی نہیں ہو گیا ہوں, ابھی نیند بھی آئے گی, بھوک بھی لگے گی, چائے کی خواہش ہوگی, پیاس بھی لگے گی. ماں فوکل فطرت میں نہیں ہوا ہوں ابھی, اور میں اس کو چاہتا ہوں. میں زوب وزوب ہونا نہیں چاہتا, میں سالک رہنا چاہتا ہوں. سلوک سر ہوش آواز میں میرے پاس جو رہتے ہیں ادھر ادھر بات کر, میں دیکھو میں مضوب وضوب نہیں ہوں. یہ سب کرو گے تو ابھی نکال دوں گا یہاں سے. ہوش حواس سے رہو, طریق ہوش حواس کا نام ہے. ہوش حواس جب رہے گا تبھی تو طریق. ادھر ادھر کرو گے گڑبڑ کر دو گے, تکلیف بھی ہو جائے گی مجھ کو بھی اور تم کو بھی, اور کہیں کچھ نہیں پہنچو گے اس سے. مضوبین کا درجہ بہت کم ہے سالکین سے. سالکین تو ہوش حواس سے جو کام, ہوش سے تمہاری صحت کتنی ہے, کتنا موقع تم کو ہو اتنی ہی پڑھو. یہ نہیں کہ اتنا پڑھنا شروع کر دیا کہ پاگل ہو گئے. میں اس کے قائل نہیں, ہمارے حضرت بھی قائل نہیں, ماشاء رسول اللہ صاحب. جتنا تم سے ہو سکے اتنا پڑھو, دل سے پڑھو, خلوص کے ساتھ پڑھو, توجہ کے ساتھ پڑھو, لیکن اپنے اوپر ایسی چیزیں نہ لادو نہ سوار کرو جو تمہارے طاقت سے باہر ہو. اس بنا پر قرآن شریف اور حدیث سے سب سے اسی کا ثبوت. مسائل مشکلہ ایک مستقل کتاب ہے, اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جمع کیا ہے جو مسائل مشکلہ سے کہ یہ مشکل پیشائی حضور نے فرمائی اس اشکال میں نہ پڑھو. اشکال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحیح دین, دین آسان ہے جتنا ہو سکے, سہولت کے ساتھ ہو سکے یہ اس کا. ہاں دل سے کرنے کوشش کرو, بہت زیادہ محنت مشقت ریاضات جس کی وجہ سے دل دماغ پر اثر ہو, اس کو کسی نے بھی گوارا نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کو طریق پر اعتدال کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, جو اللہ کے مرضیات کے مطابق ہو, ان کی خوشی کے مطابق ہو, یا اس طرح دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ دعا کی گے مجھ سے. اللہم صلی اللہ سیدنا, اللہم صلی اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ, اللهم آت نفسي تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.